الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے بہت ایک تعلق تھا, اور اس تعلق کی جو وجہ ہے حضرت ایک تو بچپن سے مثنوی پڑھنے کا معمول رہا, مثنوی مولانا روم جو کہ 28,500 اشعار ہیں جس میں, اور امت کے علماء اور اولیاء اللہ مولانا کے اس کلام کی وجہ سے سب کے سب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں, گویا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سرتاج اولیاء ہیں, اور انہی کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو انہی کے اشعار اپنے بیانات میں اپنی کتابوں میں جگہ جگہ موقع موقع با موقع مضمون کی مناسبت سے ان اشعار کو لے کر آتے ہیں. تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور میرے شیخ کا معمول تھا درس مثنوی کا, مثنوی کا درس دینا, اور الحمدللہ اس فقیر نے بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے مثنوی پڑھی, اور حضرت کی طرف سے اجازت بھی حضرت نے عنایت فرمائی. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ شہوت دنیا مثال گلخن است, یہ جو شہوت کے تقاضے ہیں یعنی گناہوں کے تقاضے, معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ان گناہوں کے تقاضوں کی مثال ایندھن کی طرح ہیں. کہ ازو حمام تقوی روشنست, کہ اسی سے جو تقوی کا حمام وہ روشن ہے. یہ حمام, پہلے حمام جو ہے وہ غسل خانے کو کہتے ہیں, تو پہلے زمانے میں یہ گیس والے گیزر تو نہیں ہوتے تھے, بلکہ لکڑیاں جلا کر پانی گرم کرتے تھے. لہذا عباسی خلیفہ جو منصور گزرا ہے وہ اس بات پر بڑا فخر کرتا تھا کہ میرے غسل خانے میں ٹھنڈا پانی بھی رہتا ہے اور گرم پانی بھی رہتا ہے, بڑا فخر کرتا تھا اس بات پر خلیفہ منصور, عباسی خلیفہ. اگر وہ اس زمانے میں گیزر دیکھ لے تو شرمندہ ہو جائے گا کہ تو بادشاہ وقت ہو کر اپنے پاس گرم پانی ہر وقت اور ٹھنڈا پانی رہتا تھا, یہاں تو آئے کہ غریب آدمی کے گھر میں بھی گیزر لگا ہوا ہے, ٹھنڈا اور گرم پانی ہر وقت اس کے پاس موجود ہے. اور قارون اپنے خزانے پر ناز کرتا تھا, اپنے مال پر ناز کرتا تھا, 40 اونٹوں پر تو اس کے خزانے کی کنجیاں لدی ہوتی تھی. اگر قارون کو ایک کارڈ دکھا دے جس کا نام اے ٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہے, تو قارون بھی شرمندہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر لاکھوں روپے بھرے پڑے ہیں, کروڑوں لاکھوں روپے, اور ایک کارڈ سنبھال لیں صرف, کوئی کنجیوں کی رکھنے کی ضرورت نہیں. بلکہ آج کل تو آن لائن سسٹم آیا, اور اسی طریقے سے آن لائن سسٹم کے ساتھ ساتھ جناب آپ ایک کارڈ ہے اور سب کوئی مال کو ادھر سے ادھر کرنے کی ضرورت نہیں، یا تالے بھی آئے، بٹن والے تالے آ گئے، موبائل سے بھی تالے کھل جاتے ہیں، فنگر پرنٹ سے بھی تالے کھل جاتے ہیں، تو اتنی کنجیاں سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ آہ، یہ بات ایک اس بات سے اس بات کو سمجھیے کہ اپنے مال پر اور اپنی تعیشات پر ناز نہ کریں، اپنے مال پر اور تعیشات پر ناز نہ کریں، کیونکہ یہ جو مال ہے، جس مال کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے اور میں اس مال کا کہتے ہیں مالک ہوں، کیسے مزے سے کہتے ہیں کہ میں اس مال کا مالک ہوں، میرے مربی حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تم مالک نہیں ہو بلکہ تم امین ہو۔ امین، امانت دار ہو، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے اس مال کی حفاظت کر کے اس کو وارثوں تک پہنچانا ہے۔ مال کی حفاظت کر رہی ہے کس لیے؟ تاکہ وہ مال وارثوں تک پہنچ جائے۔ دنیا سے مرتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا موبائل، اپنا ایئر کنڈیشن، اپنا لیپ ٹاپ اور اپنی نوٹ بک اور آئی فون، گھڑیاں، چشمے اور جوتے، قالین، پردے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، آہ آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے اور سب دھرا رہ جائے، یہاں سے کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، کوئی مال، ایئر کنڈیشن، کوئی اپنی، یہاں تک کہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور ایسی پراپرٹی جو اس نے ٹیکس میں بھی نہیں دکھائی، وہ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، کہ آف شور کمپنی بنائی ہو یا فورن کے اندر اس کے پاس ایسٹ رکھے ہوں، چاہے دبئی کے اندر فلیٹ ہو یا ڈالر اکاؤنٹ کھول کے رکھے ہوں، یا ڈالر کے ساتھ ساتھ کوئی ڈالر ڈارلنگ بھی رکھی ہوئی ہو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے جس کو میرے شیخ بارہا سمجھایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ ایک دن ہم سے دنیا، ایک دن ہم کو دنیا سے جانا ہے، اور جانا بھی کیسے؟ میرے شیخ فرماتے تھے خروج نہیں ہوگا، آپ حرم شریف جائیں، سعودی عرب جائیں، ہر جگہ جگہ آپ کو خروج لکھا نظر آئے گا، دخول خروج، دخول خروج، داخلے کا رستہ، نکلنے کا رستہ۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے دنیا سے خروج نہیں ہوگا بلکہ اخراج ہوگا۔ مولوی تو سمجھتے، یعنی دنیا سے تم نکلو گے نہیں بلکہ نکالے جاؤ گے، اس کو کہتے ہیں اخراج، باب افعال میں زبردستی نکالا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی وصیت بھی کر دے کہ مجھے قبر میں مت دفنانا، آپ مجھے بتائیے، اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن پلانٹ لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن پلانٹ لگا ہوا ہے اور سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہر کمرہ، 16 پر اے سی بھی چلا دیا، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے بتائیے گھر والے اپنے باپ کی قبر کو، اس لاش کو گھر پر رکھنے پر تیار ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مشکاۃ شریف کی جو شرح ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ گرمی کے اندر 24 گھنٹے میں لاش پھٹ جاتی ہے اور سردی میں 72 گھنٹے میں۔ یا اللہ، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اس لیے قبر کی تیاری کرنے کی کو کہا، سمجھایا کہ قبر کی تیاری کر لو، پہلے سے وہاں ایئر کنڈیشن لگا لو اور وائی فائی لگا لو، ایئر کنڈیشن لگا لو اور وائی فائی لگا لو۔ اور ایئر کنڈیشن لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ اختیار کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر جنت، تمہاری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور وہ جو وائی فائی کنیکشن کیا ہے، دنیا میں ذکر اللہ کا اہتمام کرو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، جب ان کا انتقال ہوا، حضرت رابعہ کا، تو انتقال کے بعد قبر میں لٹایا گیا، فرشتے پہنچے. ایک بزرگ یہ واقعہ سناتا, فرشتوں نے کہا کہ ہاں بھائی سوال جو پوچھے جائیں گے اس سوال کے لیے وہ منکر نکیر پہنچ گئے, سوال کا جواب دو. کیا فرمانے لگی, دیکھیے اللہ اکبر, اب وہ فرشتے سوال کر رہے ہیں اور یہ فرشتوں سے سوال کر رہی ہیں. فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو. بڑی حیران فرشتے کہ اس کو دیکھو, تو کہنے لگے کہ ہم آسمانوں کے اوپر سے آ رہے ہیں. کہ آسمانوں کا فاصلہ کتنا, کہ 500 سال سے بھی زیادہ ایک آسمان کا فاصلہ, پھر دونوں آسمانوں کے درمیان اس طرح 7 آسمان, ہم اوپر اس کے اوپر سے آ رہے ہیں. کہ اچھا اتنا فاصلہ تم طے کر کے آئے, تو جس مالک کے حکم پر آئے, جس اللہ کے حکم پر تم آئے, کیا تم اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنے مالک کو بھول گئے؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اللہ یاد ہے, ہمیں اپنا مالک یاد ہے. کہ جاؤ اللہ سے جا کر کہہ دو کہ جس رابعہ نے زمین کے اوپر ہما وقت آپ کو یاد رکھا, زمین کے نیچے چند فٹ نیچے آ کر وہ اپنے اس رب کو بھولی نہیں ہے. یا اللہ کیا رابطہ ہے, سبحان اللہ. یہ چیز ہے میرے دوستو جو لینے کی چیز ہے. لہذا دنیا میں اگر جنہوں نے ذکر اللہ کا اہتمام کیا, تو ذکر اللہ سے قلب کو ایک وائی فائی کنیکشن لگ جاتا ہے. ذکر اللہ سے قلب کو ایک وائی فائی کنیکشن لگ جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ پھر اپنے مالک کو بھولتا نہیں ہے میرے دوستو. اس لیے ایسا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تعلق اللہ سے پیدا کرے کہ ہر وقت, میرے شیخ فرماتے ہیں, ریلوے اسٹیشن ہو, ایئرپورٹ ہو, ہوائی جہاز ہو, یا مال ہو, ٹریول ایجنسی ہو, جہاں بھی تم رہو اپنے مالک کو بھولو مت. تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ دیکھو اس وقت نامحرم عورت ہے, ٹھیک ہے تمہیں اس سے بات کرنا تمہاری ضرورت ہوتی ہے, لیکن زبان کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھو. اور نگاہوں پر پہرا بٹھانا, اپنی زندگی پر پہرا بٹھانا, اپنے دل پر پہرا بٹھانا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں میرے دوستو. تقویٰ کا پہرا بٹھاؤ, تقویٰ کا چوکیدار بٹھاؤ, تاکہ الفاظ پر, اس لیے حدیث شریف میں آئے کہ املک علیک لسانک, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں املک علیک لسانک, اپنی زبان پر مالکانہ حقوق رکھو, مالک بنو زبان پر. کیا مطلب ہوا اس کا, یعنی مالک بننے کے معنی یہ کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری زبان سے نکل کیا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیے حاجی جب جاتا ہے یا معتمر جاتا ہے, عمرہ کرنے والا احرام پہنتا ہے, صدائے لگاتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, صدا لگاتا ہے. مستحب طریقہ اس کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ لبیک پڑھے, اس کے بعد درود شریف پڑھے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبیک کے بعد درود شریف کا کیا جوڑ ہے؟ ایک سوال ہے نا بھائی, اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے اور بندہ یہ صدائے لگا رہا ہے, اس کے بعد درود شریف کا کیا جوڑا ہے؟ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ لبئی کے بعد درود شریف اس لیے پڑھوایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ ان کی برکت سے تمہیں یہ لبیک ملا. یہ نبی کا شکریہ ہے, اللہ اکبر. دیکھو عاشقوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں میرے دوستو. نبی کا شکریہ ہے کہ جن کی برکت سے تمہیں لبیک ملا. یہ اس نبی امی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے یہ لبیک ملا تمہیں, اس لیے اس نبی کا شکریہ ادا کرو, سبحان اللہ. اس لیے درود شریف پڑھنا یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا شکریہ ہے میرے دوستوں, اس لیے اس کا اہتمام کرو. تو اپنی نگاہوں پر پھیرا ہو, زبان پر ہو کہ املک علیک لسانک, کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کیسا نہیں کہ ہم غیبتیں کر رہے ہیں, جناب مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں غیبت کر رہے ہیں. یاد رکھیے مسجد میں تو گفتگو کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ تو ہے ہی نہیں. یہاں کا تو حق ہے کہ یہاں آئے نماز پڑھے, مسجد میں آئے نماز پڑھے, تلاوت کرے, ذکر کرے, دعائیں مانگے, اور مان لو ان سب کام سے تھک جائے خاموش بیٹھ جائے. یہ مسجد تو اللہ کی جگہ ہے, یہاں مخلوق سے رابطہ جوڑنا, مخلوق سے سیٹنگیں بنانا. اب آپ بتائیے جہاں مالک ہو, آپ مجھے بتائیے بادشاہ بیٹھا ہے, وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم کی موجودگی میں آپ اس کے وزیر سے بات کر سکتے ہیں؟ کہ وزیر اعظم موجود ہے, آپ اس سے کہیں یار اپنا موبائل نمبر تو دیجئے گا. آپ تصور کریں اللہ تعالی کے دربار میں, خالق کے دربار میں مخلوق سے رابطہ کرنا. یا اللہ, اس لیے میرے پیارے دوستوں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں پر اپنی زبان کو بند کر کے رکھے. کتنے اچھا ہو کہ سارے مسجد میں خاموش بیٹھو, کوئی ذکر میں ہے, کوئی تلاوت میں ہے, کوئی دعاؤں میں ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے. یا اللہ تھک گئے خاموش بیٹھ جاؤ. بھئی ساری جگہ تو ہم بات ہی کرتے ہیں, خاموش رہنا بھی تو ایک عبادت ہے. سرور یاد رکھیے گا, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جگہ جگہ سیرت میں یہ بات ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے. آج ہمارے یہاں بولنے کو فن سمجھا جاتا ہے, یاد رکھیے گا بولنا فن نہیں ہے, خاموش رہنا فن ہے. فن تو نبی کی ذات سے بنے گا نا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہتے تھے, طویل خاموشی. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے الہ آباد ہندوستان بھارت کے اندر, حضرت کی ایک اثر کے بعد مجلس ہوتی تھی. ایک دن حضرت اثر کی مجلس کے بعد خاموش, اسی مجلس میں بڑے بڑے علماء موجود, حکیم الامت کے خلفاء موجود, حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ موجود, حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود. اثر سے لے کر مغرب تک حضرت بالکل خاموش بیٹھے رہے, اور یہ حضرات حکیم الامت کے خلفاء بھی خاموش بیٹھے رہے, اور تمام مریدین بالکل خاموش, پوری مجلس کوئی ایک لفظ نہیں, سب اپنے ذکر میں اور اللہ اللہ میں لگے ہوئے خاموش. مغرب سے قبل حضرت نے فرمایا, اعلان کیا کہ آج جس کو ہماری خاموش مجلس سے فائدہ نہ ہوا ہو, کل سے وہ ہمارے بولنے والی مجلس میں نہیں آئے گا. یعنی جس کو شیخ کی خاموشی سے نفع نہ پہنچے, اس کو شیخ کی گفتگو سے بھی نفع نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا, ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا, اگر شیخ خاموش ہو, اب یہ نہیں کہ ہم نے کچھ بولنا ہے اور میں خاموش ہو تم بھی خاموش رہو. کیوں؟ شیخ کے قلب سے ہمارے قلب میں انوارات منتقل ہوتے ہیں, یہ اللہ والوں کا ہوتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ٹنکی میں پانی بھر رہے ہیں اور اس کا نلکا کھلا کو چھوڑ دیا, کوئی نلکا کھلا چھوڑ دیا, ٹینک میں پانی بھرا رہے گا, ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح یاد رکھیے, یہ جو دل ہے نا, یہ ایک ظرف ہے, اس کو کہتے ہیں برتن. ایک دل, یہ ٹنکی ہے, ٹنکی اس میں عبادات, تلاوت, ذکر, صحبت اہل اللہ کے انوارات اس دل میں جمع ہوتے ہیں. اور اس دل کے جو انوارات ہیں دو چیزوں سے بہت تیزی سے ضائع ہوتے ہیں, ایک نظر سے, دوسری زبان سے. نظر سے بدنظری کی, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھا, چاہے باجی بنا لیا, اگر جو اپنی باجی نہیں ہے اس کو باجی بجا کر اس کا باجا تھوڑی بجا سکتے ہیں کہ جی باجی بنا لیا, یہ ہماری حجین بہن ہے. تو ٹھیک ہے, حجین بہن تو ہے, لیکن اس کا باجا پھر بھی نہیں بجا سکتے, اس سے پردہ ہے. اور نام رکھا منہ بولی بہن, کیا بولتے ہیں؟ منہ بولی. तो याद रखिए कि मुंह बोली बहन से ठीक है, आप किसी को बहन बनाइए, उसका हक अदा कीजिए, हदिया तोहफा दीजिए, लेकिन उससे पर्दा है क्योंकि वो सगी बहन नहीं है, ना महरम है, अगरचे मुंह बोली बहन है लेकिन ना महरम। इसी तरह से वो लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ ना आई हो, कम उम्र लड़के जिनकी अभी दाढ़ी मूछ नहीं निकली, ऐसे लड़कों को भी देखना जायज और दुरुस्त नहीं है, इनसे भी नजर की हिफाजत है। और इसी तरीके से इंटरनेट, मोबाइल, टीवी और इश्तिहारात जिसमें ये नामहरम की तस्वीर होती हैं, इन तस्वीर से बचना भी मेरे प्यारे दोस्तों जरूरी है। ये है नजर की वो नलका और वो टोंटी के जिसके जरिए से अनवारात जाया होते हैं। खुसूसन आजकल ये व्हाट्सएप आ गया, अब व्हाट्सएप पर अजीब तमाशा, व्हाट्सएप पर तमाशा आया कि जनाब तस्वीर भेजना, वीडियो भेजना कोई मामूली मामूली बात हो गई है, अच्छे भले दीनदार भी इसमें कोई एहतियात नहीं है। यहां तक कि मैं इतना हैरान हुआ, सुबह भी ये बात मैंने सुनाई थी, अभी फिर मैं उसको मुकर्रर करता हूं क्योंकि मैं सफर पर था, मशगूलियत की वजह से व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा था। रात थोड़ी सी मुझे मौका मिला तो मैंने पुराने व्हाट्सएप देखना शुरू किया, अपने एक दोस्त का व्हाट्सएप खोला, मैं हैरान रह गया। व्हाट्सएप खुला तो उसमें उनकी और उनकी मंगेतर की तस्वीर मुझे भेजी, मंगनी की वो भी, और हमारे अच्छे दोस्त हर वक्त मुझे कहते कि मेरे लिए दुआ करो, मैं परेशान हूं, सुकून नहीं है, ये नहीं है और वो नहीं। अब आप मुझे बताइए कोई तुक बनती है, कोई तुक बनती है कि इंसान जिससे दीन सीख रहा है उसको अपनी तस्वीर भेजना यही बुरी बात, ऊपर से अपनी मंगेतर की भी तस्वीर भेज दी। तो फिर मैंने उनसे कहा जब आपने इतना काम कर ही लिया है तो मेरी मुलाकात कब करा रहे हैं। अब पर्दे तो उठ ही चुके, अब मुलाकात भी करवा दो। क्या कहने लगे, अब आप सुनिए, मैंने कहने लगे कि बरकत के लिए भेजिए, अल्लाह माफ करे, अकल देखिए आप, बरकत के लिए। तो मैंने कहा बरकत के बाद सब हरकत ही रह गई, मुलाकात ही करा दो, बरकत और बढ़ जाएगी। ये हाल है हम लोगों का, दिमाग खराब, यानी ये दीनदारों का हाल है जो दीन सीख रहे हैं, दीनी मुरब्बी से जिसका ताल्लुक है, कि जिसने एक मुरब्बी बनाया, एक नेक गुमान रखता है, उसके साथ ये हाल है लोगों का। भाई आखिर मैं भी इंसान हूं, मैं भी दिल लगता हूं, एक जवान औरत की तस्वीर भेज देना वो भी तैयारी में, मुझ बुढ़े पर जुल्म नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, क्या हाल है मेरे दोस्तों हम लोगों का। तो ये बदनजरी है, अल्लाह ताला मेरे उस गुनाह को भी माफ फरमाए जो नफ्स ने चोरी की, लेकिन अकल देखिए तसव्वुर इनको, यानी हमारी अकलें ऐसी हो गई कि उस गुनाह की शनाअत, गुनाह का कबी होना, गुनाह का बुरा होना, इस पर तवज्जो ही खत्म हो गई। बड़े मजे से जनाब शेयर करी जा रही है तस्वीरें, ये भी नहीं देखते आगे कैसे कैसे शेर बैठे हुए, बस शेयर किए जा रहे। तो बहरहाल नजर के जरिए से अनवारात बहुत तेजी से जाया होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, वो है जबान, जबान के जरिए से अनवारात बहुत तेजी से जाया होते हैं। अब आप देखिए शेख के पास, मैंने अरज किया था कि शेख के पास बैठे, शेख खामोश है, एक आदमी गुफ्तगू कर रहा है, नतीजा क्या होगा, कल्ब में अनवारात आएंगे, जबान के जरिए से निकल जाएंगे। इसलिए खामोशी बड़ी नियमत है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते ना पहले तोलो फिर बोलो, सोचकर बोलो, उसके बरकतें होती है। इसलिए ये दो गुनाहों से बचने की बहुत सख्त जरूरत है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि उस शेर का, کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کے تقاضے، گناہ کے تقاضوں کی مثال ایندھن کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کھاد ہے جیسے. اب آپ بتائیے دیکھیے، جو کھاد ہے جانوروں کے گوبر سے، یہ کھاد بنتی ہے، غلیظ ہے، حقیر ہے، بدبودار ہے، لیکن اسی کھاد کو جب پودے میں ڈالتے ہیں اسی سے پودے کی نشو نما اور پودے کی پرورش ہوتی ہے. کھاد جو ہے، کھاد پودے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کھاد نہ ڈالیں تو پودے کی نشو نما نہیں ہوتی، پودا بڑھتا نہیں ہے، گرو نہیں کرتا. اب کوئی آدمی کہے کہ پودے کے لیے کھاد اتنا ضروری ہے، تو اس کھاد کو اگر وہ ویسے ہی جڑوں میں ڈال دے یا کھاد کو پتیوں پر لگا دے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پودا جل جائے گا. کیونکہ کھاد کا اصول کیا ہے کہ کھاد، اب کسی آدمی نے بیان سنا کہ اچھا بھائی گناہ کے تقاضے اتنے مفید ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہی مضمون ہے نا کہ گناہ کے تقاضوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اب کوئی آدمی آدھی بات سنے تو یہی حال ہوگا کہ جیسے ایک آدمی کی بھینس تھی وہ بیمار ہو گئی، اس کو خیال آیا کہ میرے دوست کے پاس بھینس تھی وہ بھی بیمار ہوئی تھی، اس سے مشورہ کرتا ہوں. اب اس نے اس کو فون کیا، فون کر کے کہا کہ یار وہ تمہاری بھینس بیمار ہوئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یار میں نے اس کو مٹی کا تیل پلایا تھا. کہا اچھا، بس فون بند کر دیا. اب وہ آگے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، فلانی جلدی سے گیا مٹی کا تیل لے کر آیا اور بھینس کو پلا دیا. اب وہ جو بھینس شاید کچھ بچ بھی جاتی، وہ تڑپ تڑپ کے چند گھنٹوں بعد تڑپ تڑپ کے مر گئی. اب اس نے اپنے دوست سے بات کرنا چھوڑ دیا. اب فون آئے، فون نہیں اٹھائے، واٹس ایپ اس کا وصول نہ کرے اور فیس بک پہ اس کی پوسٹ کو لائک ہی نہ کرے. ایک کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ اس کی ملاقات ہو گئی. اب ملاقات ہوئی تو وہ کھچا کھچا، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو؟ اس نے کہا یار تم ایسے الٹے الٹے مشورے دیتے ہو. تو بھائی کیا بات ہوئی؟ نے کہا تم نے کہا تھا کہ بھینس کو میں نے مٹی کا تیل پلایا تھا، میں نے بھینس کو مٹی کا تیل پلایا تھا وہ مر گئی. اس نے کہا بھائی میری پوری بات تو سن سنتے ہیں، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنی بھینس کو کیا پلایا تھا، تو میں نے بتایا مٹی کا تیل. تم نے پوری بات تو سنی نہیں کہ آگے ہوا کیا. کہا اچھا کیا ہوا تھا؟ کہا میری بھینس مر گئی تھی. کہ یہ تو تم نے بات سنی نہیں. تو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ گناہ کے تقاضے، اس سے قرب الہی ملتا ہے. اب پوری بات سننا ضروری ہے نا، ورنہ مر جائے گا. اب کوئی آدمی کھاد کو، کوئی آدمی کھاد کو کہ جی کھاد پودے کے لیے مفید اور ضروری ہے، کوئی آدمی کھاد کو پودے کی جڑ میں ڈال دے یا پودے کی پتیوں میں لگا دے، شاخ پہ لگا دے، تو پودا تو جل جائے گا. کھاد کو براہ راست جڑ میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ کھاد کو کیا کرتے ہیں، مٹی میں ملایا جاتا ہے. مٹی میں ملا کر پھر اس کو اس کی جڑوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پانی بھی دیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر پودا بڑھتا رہتا ہے. میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے گناہ کے تقاضوں کب فائدہ دیتے ہیں؟ جب اس کو مٹی میں ملایا جاتا ہے. مٹی میں ملانا کیا مراد ہے؟ مٹی میں ملانے کے مراد یہ ہے کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرے، بس وہ مٹی میں مل گیا. اب وہ مٹی میں مل گیا، اب اس پر ذکر اللہ کا پانی ڈالو، ذکر اللہ کر کے. ابھی نتیجہ یہ ہوگا نسبت با اللہ کا پودا پروان چڑھے گا. یہ تقریر میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقریر ہے. فرمایا کہ یہ تقاضے اس لیے ہیں کہ اس کو پاؤں تلے روندو، اس کو دباؤ. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ کے تقاضے ہیں یہ موجب قرب ہیں، موجب کمال ہے. پھر حضرت نے فرمایا ٹاٹ کا پردہ اگر زنا نہ کرے تو کیا کمال ہے، اندھا بد نظری نہ کرے تو کیا کمال ہے. ایک آدمی کو گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا میں گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو ٹی وی اندھا کہہ رہا ہے میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، اور بہرا کہہ رہا ہے میں تو گانے نہیں سنتا، گونگا کہتا ہے میں تو غیبت ہی نہیں کرتا، تو کیا کمال ہے، ایک عنین نامرد بولے میں تو زنا نہیں کرتا، کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، اس راز سے واقف نہیں ہائے پروانے، یعنی پروانہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، روشنی کو دیکھا اس پر جا کے مر گیا، قربان ہو گیا، یہ کوئی کمال ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک زمانے میں ہمارے یہاں جبکہ 1990 کے آخر کے زمانے میں جہاد کا بڑا عروج چلتا تھا، بڑا ایک ہنگامہ، ایک صاحب آئے کہہ رہے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بھائی بہت مبارک کام ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ شہید ہونے کے لیے۔ میں نے کہا یہ شہادت بھی بہت اونچا مرتبہ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما۔ حضرت عمر نے یہی دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک۔ میرے شیخ اس پر عجیب بات فرماتے تھے، اور یہ دعا حضرت عمر نے پہلے نہیں مانگی، جب جیتے جیتے تھک گئے نا اس وقت دعا مانگی۔ یہ یاد رکھیے کہ زندگی بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ زندگی جتنی ملے گی انسان اتنے اعمال اچھے کر سکتا ہے، اس لیے خودکشی کو حرام کیا کہ مرنا موت مت مانگو، گھبراؤ مت، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جب جیتے جیتے تھک گئے اب شہادت کی تمنا کی، اللہم ارزقنی شہادت میرا مقدر فرما دے، جیسے رزق ہے نا اسی طرح شہادت مانگی، اور آگے عجیب جملہ فرمایا وجعل موتی فی بلدی رسولک، اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی، فرماتے دیکھو حضرت عمر نے یہ کیوں دعا مانگی کہ وجعل موتی فی بلدی رسولک، رسول کے شہر میں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ مسئلہ جانتے تھے کہ آدمی جہاں انتقال ہو وہی دفن ہونا چاہیے، لہذا رسول کے شہر میں مروں گا تو رسول کے شہر میں دفن ملے گا، حالانکہ آپ تو خلیفہ تھے، بصرہ میں جاتے، بصرہ میں انتقال ہوتا حکم دیتے کہ نہیں مجھے مدینہ شریف لے جانا، مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا اور مدینہ الرسول میں دفن کرنا، تو خلافت کا حکم جاری کر دیتے۔ لیکن مسئلہ جانتے تھے کہ جنازہ منتقل نہیں کرنا چاہیے جس جگہ انتقال ہو۔ میرے شیخ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی، کیونکہ حضرت اسفار میں بہت رہتے تھے، ساؤتھ افریقہ، برطانیہ، باربڈوس، امریکہ، کینیڈا اور بنگلہ دیش، حضرت کے اسفار بہت ہوتے تھے شہر ملک میں بھی، تو حضرت نے نصیحت فرمائی، وصیت کہ میرا جہاں انتقال ہو مجھ کو وہیں دفن کرنا۔ تو حضرت عمر کی یہ دعا، اللہ اکبر، کتنے جامع الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ جہاں انتقال ہو وہی دفن، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں انتقال ہو پھر وہی دفن ملے۔ لہذا جب آپ کو، اور پھر دیکھیے وہ خلافت کا زمانہ، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، مدینہ شریف جو تھا وہ نہایت پر امن جگہ، یعنی شہادت کے کوئی بظاہر آثار نظر ہی نہیں آتے تھے، لیکن حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، شہادت کی موت دی، اس مجوسی نے آپ کو خنجر مارے، اب جب قریب المرگ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہماری ماں کا حجرہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگہ خالی تھی، انہوں نے درخواست کی اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ جگہ ان کی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہلو میں عمر کو جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور رو کر فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحید آرام فرما، اس لیے ہم جب معاج شریف پر حاضر ہوتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف بڑھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور دائیں ہٹ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اب جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پر، اس حجرہ مبارک، حجرہ میں، حجرہ مبارکہ میں جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، آرام فرما ہوں گے وہاں پر جب آپ کی تشریف آوری کے بعد. اس لیے اگر قادیانی یہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں جس کا وعدہ ہے، تو اس کی موت اور اس کا دفن اس کی کذب پر، کذب پر، جھوٹے ہونے پر، اس کی کذابیت پر دلالت کرتا ہے. اور جہاں جھوٹ اور بہت دلیلیں ہیں. اچھا پھر ایک مسئلہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ جھگڑا تھا کہ مکہ شریف والوں نے کہا کہ مکہ شریف میں دفن کرے، مدینے والوں نے کہا بھائی مدینہ شریف میں دفن کرے. تو پھر روشن خیالوں نے کہا ایک تیسرا، نہیں بھائی چلو جھگڑا ختم کرو، درمیان میں دفن کر دو، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں روضہ رسول بن جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وصال ہوتا ہے، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے، وہی سرزمین نبی کے آرام گاہ بنتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر چونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں آپ کا وصال ہوا، اس وصال پر وہی جگہ آپ کی آرام گاہ. اب آپ قادیانی کو دیکھیں، وہ کہاں مرا؟ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹٹی خانے میں مرا، اور یہی اس کے لیے موضوع ہے، مناسب ہے اس بے شرم کے لیے، یہی لفظ مناسب ہے غیر شریف کے لیے. تو اصول کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں کم سے کم ان کو اسی ٹٹی خانے میں دفن کرنا چاہیے تھا نا، تو ان کا وہاں دفن نہ کرنا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں یہ سالہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اور وہ جو دعویٰ کیا جب وہ دفن ہی وہاں نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ، ایک دو احادیث نہیں تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ اور یہ چیز واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے، تشریف لائیں گے، تشریف لانے کے بعد جب آرام فرما ہوں گے تو آپ کے آرام گاہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ پہلو، وہ پہلو مبارک جو خالی ہے، وہیں پر آپ اس مبارک جگہ پر آپ آرام فرمائیں گے. تو بہرحال میرے پیارے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کے جو تقاضے ہیں ان کو روندے، ان کو دبائے، پاؤں تلے روندے خواہشات کو. میرے شیخ فرماتے ہیں جس طرح سے کھاد کو مٹی بناتے ہیں، اور اس مٹی میں خواہشات کو مٹی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جب پاؤں تلے روندا، وہ کھاد جو ہے وہ جو خواہش تھی وہ خواہش حسرت بن گئی، اب وہ مٹی مل گئی، اب اس پر ذکر اللہ کا پانی ڈالتا رہے، ذکر کا اہتمام کرے. اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، وقت گزارنے کے باوجود اگر ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے لوگ کبھی بھی کامل نہیں بنتے. ذکر اللہ کا اہتمام نہ کرنے والے، کیوں؟ ذکر اللہ سے ایک پاور ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے، قلب کو، روح کو غذا ملتی ہے میرے دوستو. اس لیے ذکر کا اہتمام کرے. جیسے شیخ نے جو ذکر بتایا، پوچھے کہ کیا ذکر ہے، اور وہ ذکر ہے حالات بتا دے کہ جی میں، یا کوئی آدمی کسی پرانے شیخ سے تعلق تھا، شیخ کا وصال ہو گیا، اب کسی سے اگر اصلاحی تعلق کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اپنے حالات رکھ دے، اگر وہ کچھ معمولی رد و بدل کر دے یا کہے نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسی کو جاری رکھو. بہرحال ذکر کا اہتمام ضروری ہے. جو لوگ ذکر نہیں کرتے یہ لوگ روحانی طور پر نہایت کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کی کمزوری کا پتہ اعمال سے چلتا ہے کہ ایک تو اعمال میں سستی، گناہوں کے تقاضے، اور پھر گناہ میں مبتلا ہونا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. میرے دوست، اس لیے خواہشات کو دبائے اور مٹائے. اور ایک بات یہ کہ چلو حالات حاضرہ پر ایک چھوٹی سی بات، آج کل دینداروں کو ایک کانٹا تصور کرتے ہیں کہ ہماری مزوں میں، ہماری راحت میں اور ہماری معیشت کی ترقی میں کانٹا ہے، یہ تصور کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، اب اگر ہم
कांटे हैं, हमारा अब क्या करें हम, कि हमें कांटा कहा जा रहा है और हम कांटे तो अब क्या करें। सुभान अल्लाह। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि आंख आर्मी गरीस्त ए आए पोशे खल्क, एक कांटा हजारों कतार हो रहा था कि अल्लाह आप तो सत्तारुल उयूब हैं, मखलूक के आयब को छुपाने वाले हैं, मैं भी कांटा हूं, दुनिया मुझसे ऐसी नफरत करती है कि जहां जाता हूं जिस चमन में कोई मुझे देखता है मेरी गर्दन पर छुरी मारकर मुझे चमन से बाहर निकाल देता है और हर एक मुझको हकारत की निगाह से देखता है, बुरे अल्फाज से याद किया जाता हूं, ठोकर मारी जाती है। या अल्लाह आप सत्तारुल उयूब है, अपने मखलूक के उयूब को छुपाने वाले हैं, लिहाजा आप मेरे आयब को भी छुपा दीजिए। सुभान अल्लाह। वो बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, शुद्ध मुस्तजाब दावत, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया, उसके रोने को कबूल किया, उ गुल आदार शुद, अल्लाह ताला ने उसको गुल आदार बना दिया, यानी उस कांटे पर फूल खिला दिया। हजरत फरमाते हैं कि देखो, अल्लाह अकबर क्या अजीब बात है, फरमाते हैं कि देखो अब वो जो कांटा फूल के दामन में रहता है और उस पर फूल भी कौन सा खिलाया, उस फूल का नाम है गुलाब का फूल, जो कि फूलों का बादशाह कहलाता है, गुलाब। मेरे शेख फरमाते हैं गुलाब असल में ये इजाफत मकलूबी है, यानी क्या आप मुखफ्फ आबरू का, लिहाजा इसकी क्या माने हुए, आबरू गुल। गुलाब क्या है, ये असल में आबरू गुल है, फूलों की आबरू है, इसलिए उसको गुलाब कहते हैं। तो फरमाया कि अब वो कांटा जो फूल के दामन में रहता है अब वो चमन में से नहीं निकाला जाता, बल्कि अब वो कांटा फूल की जीनत बन गई। लिहाजा आप देखिए, जब किसी को गुलाब की टहनी पेश करते हैं, क्या कांटे उसमें से साफ करके देते, बताओ भाई कुछ मुंडी तो हिलाओ, यस नो, साफ करके नहीं देते, बल्कि अब उस फूल को कांटे समेत दिया जाता है। अब वो कांटा फूल की वजह से उसकी जीनत बन गया, उसकी खूबसूरती बन गया, उस कांटे को निकाला नहीं जाता। लादा मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर गुनाहों के तुम कांटे हो, मखलूक की निगाह में नफरत से देखे जाते हो, अल्लाह से रोना शुरू करो और किसी फूल के, किसी अल्लाह वाले के दामन में अपना सर छुपा लो। तो फरमाए जिस तरह से वो अल्लाह वाले जो के अल्लाह ताला, ये वो हैं जो के इस कायनात की जान है मेरे दोस्तों, जब तक दुनिया में अल्लाह वाले रहेंगे कयामत नहीं आएगी। लदा इन अल्लाह वालों के दामन में तुम अपना सर छुपा लो, अगर तुम काटे हो तो अपने इनके दामन में सर छुपा लो, तुम चमन से निकाले नहीं जाओगे। फिर हजरत ने एक आगे का जी बहुत बार फरमाई, सुभान अल्लाह, फरमाए कि जो कांटा फूल की सोहबत में रहता है, अगर 1,00,000 साल वो कांटा गुलाब के फूल की सोहबत में रहे, फिर भी कांटे का कांटा ही रहेगा, फूल नहीं बन सकता। लेकिन फरमाया कि जो गुनाहगार अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है, फिर वो गुनाहगार गुनाहगार नहीं रहता, वो खुद भी अल्लाह वाला बन जाता है, बल्कि उसकी सोहबत से फिर गुनाहगार भी अल्लाह वाले पैदा होते हैं। इसलिए फरमाया कि अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने वो शरफ दिया कि जो गुनाहगार उनकी सोहबत में आता है वो भी वलीउल्लाह बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको हजरत के अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर। उर्दू का उरूज देखिए, मेराज देखिए, उर्दू दानी देखिए, उर्दू के अल्फाज का इंतखाब देखिए। फरमाते हैं अल्लाह ताला इन गुनाहगार कांटों को खलाते गुल अता फरमा देते हैं, यानी फूलों का लिबास पहना देते हैं, उसको अल्लाह वाला बना देते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए आप सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से वो कैसी गैर मुतमद्दिन उचट जंगली عقل و خرد سے بیگانہ، ہوش اور سلامتی سے عاری، رحم دلی اخلاق سے بالکل بیگانے، وہ قوم، وہ جو قریش کی وہ قوم، لیکن سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جڑتے ہی اللہ اکبر، ان کو وہ خلط گل عطا ہوا جس کا نام ہے مقام صحابیت۔ ایک بات یاد آئی، ایک دفعہ میں جدے میں تھا، ایک جدے میں ہمارے دوست ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، میں تو بڑا اس وقت سے پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھیے جناب۔ کہنے لگے کہ ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آئے کہ منظارنی، کہ جس نے میری زیارت کی معاج شریف پر آیا، یعنی مدینہ منورہ میں معاج شریف پر حاضری دی، اس نے میری زیارت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی بن گیا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے، میں مسجد میں ابھی نماز پڑھ کے، مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا تھا، مسجد میں انہوں نے سوال کیا کھڑے کھڑے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کے صدقے میں اسی وقت کھڑے کھڑے جواب عطا فرمایا۔ میں مسکرانے لگا کیونکہ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، مجھے میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگے جواب بتاؤ، تمہارا مسکرانا بتاتا ہے۔ میں نے کہا سنیے، حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہمارے یہاں ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اب میں صحابی ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ صحابی تو بن گئے لیکن خوابی صحابی بن گئے۔ بس وہ سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ جب میں نے جیسے یہ واقعہ ان کو سنایا، کہنے لگے بس میری سمجھ میں بات آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ لوگ جو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شراب نوشی، قتل غارت ان کے عام تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن لگتے ہی، تعلق ملتے ہی، ایمان لگایا اور تعلق پیدا ہوا، ایک نظر دیکھا، اس مقام پر چلے گئے۔ آج ساری دنیا کے علماء، اولیاء اللہ، امام ابو حنیفہ، مجتہدین وقت، مجتہدین زمانہ، ساری امت کے علماء اولیاء اللہ مل کر ایک ادنا صحابی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ مقام پر پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں خلط گل۔ میرے شیخ فرمائے کرتے تھے، نگاہ نبوت صحابہ ساز ہوتی ہے، نگاہ نبوت صحابہ ساز ہوتی ہے، فرمائے نگاہ ولایت ولایت ساز ہوتی ہے۔ نبی کی نگاہوں سے صحابی بنتے تھے، اولیاء اللہ کی نگاہوں سے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ والوں کی صحبت پکڑو، لازم پکڑو، تو کانٹے ہو اللہ سے رونا شروع کرو۔ یاد رکھنا، مخلوق کسی کام نہیں آ سکتی، جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ چیز ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور تعلق عطا فرمایا۔ ہمارے اکابر کا طرز ہے کہ واللہ واللہ کے بادشاہوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بادشاہوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر بادشاہوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی۔ دادا، جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی، مخلوق نے ان کی جوتی اٹھائی۔ لیکن میرے شیخ فرماتے تھے، جوتیاں اٹھوانے کے لیے اللہ والا مت بننا، ہدیوں نذرانوں کے لیے مت بننا۔ فرمایا کہ یہ کا شامی کباب اور بریانیوں کے لیے خانقاہ، فرمایا خانقاہ اس کا کام نہیں ہے، خانقاہ نام ہے اخلاص، اخلاص اور اخلاق کا، اللہ سعادت سے تعلق پیدا ہو۔ مخلوق پر نگاہ نہ رکھے کہ کسی کی جیبوں پر نگاہ ہو۔ اللہ اکبر، کہ مخلوق ہمیں عزت دے گی اور ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ اللہ کے لیے کرو۔ پھر ایسے ہیں کہ بادشاہ، انگریز کے زمانے میں بھی انگریز اللہ والوں کی جوتیوں میں جاتے تھے۔ شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد ہے، ہمارے بزرگوں کے حالات ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اگر کانٹے ہیں
مخلوق دنیا سمجھتی نے کانٹا, تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں تعلق مالا نہیں ہے. تعلق مالا کی دولت سے ہماری جانیں خالی ہیں. اللہ سے رابطہ ہو تو مخلوق کیا چیز ہے. اللہ ہم سب پر فضل فرما دے اور اپنی محبت, اپنا قرب اور تعلق ہماری جانوں کو نصیب فرما دے, اور اللہ تقوی کی دولت عطا فرما دے. اس لیے فرمایا گناہوں کے تقاضوں سے گھبراؤ مت, گناہوں کے تقاضوں کی اصلاح کرو. کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہو, ذکر اللہ کا اہتمام کرو, وہ گناہ کے تقاضے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں گے. سبحان اللہ. پھر یہ شعر پڑھیں گے, خاک میں ملاؤ اور یہ شعر پڑھو. خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, خاک میں کس نے ملایا یہ تو کر, یہ تو دیکھ شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. اور اللہ کا شکر کر تیری مٹی کام آ گئی. اگر تو اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کرتا نتیجہ کیا ملتا. ایک آدمی ہے, ایک عاشق حسینوں سے لپٹا ہوا ہے, کیا انجام ہے اس کا؟ مال سے لپٹا ہے, کیا انجام ہے؟ مٹی پر مٹی کو مٹی کیا, آخر میں مٹی ہے. ایک وہی ہے, مٹی سے صرف نظر کیا, نظر بچایا, دل میں اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوا. اب یہی وہ مٹی ہے کہ جس کی قیمت بادشاہوں کے تخت و تاج اپنی ساری بادشاہت ادا کر دیں, حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ ہے اب اس کے دل میں. مٹی کے بدلے میں, لیلا کے بدلے میں مولا مل گیا. سبحان اللہ. الدعا کیجیے کہ اللہ اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ گناہوں کے تقاضوں کو مٹی میں بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت, اپنا تعلق پیدا فرما. یا اللہ آج ہمارے دل جو نسبت ما اللہ, تعلق ما اللہ سے خالی ہیں, اللہ ہم اس پر آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے دلوں کو اپنے قرب کا موتی عطا فرما دیجئے, گناہوں سے حفاظت اور گناہوں سے یا اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, خاص طور پر ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, بدگمانی سے بچا, غیبت کے گناہ سے ہم سب کو بچا دیجئے, اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اور آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو مضبوط فرما, ہم سب کے ان حکمرانوں کے دلوں میں ایمان کامل عطا فرما. اور یا اللہ غلط فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ قادیانیت, یہودیت, نصرانیت اور ہندوازم کے اللہ تعالیٰ شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں ان وسائل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری معیشت میں برکت فرما, ہماری تجارت میں, زراعت میں برکت فرما. اور یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کا جو سب سے سنگین مسئلہ ہے, حقیقت میں وہ سود کی لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم ذلیل و خوار ہیں. اور یا اللہ تعالیٰ معیشت ہماری تباہ و برباد ہے. آپ سے درخواست ہے جیسے کہ ہماری عدالتوں کا فیصلہ سود کے خلاف کا فیصلہ ہو چکا کہ اس ملک سے سود کو نکالا جائے, اللہ اپنے کرم سے ہماری حکومتوں کو, ہمارے حاکموں کو اس کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ تعالیٰ وہ اس سود کی لعنت سے اس ملک کو پاک و صاف فرمائے, سودی قرضوں سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ملعون, مغضوب, گمراہ قوموں سے, یا اللہ تعالیٰ امریکہ اور یورپ کی غلامی سے, چائنا کی غلامی سے ہم سب کو حفاظت عطا فرما. ہماری جو یا اللہ وسائل ہے اس وسائل کو بروکار لانے کی توفیق عطا فرما کر, ہمارے جو یا اللہ ملکی مسائل ہیں ان کو حل فرما, اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو ایمان اور قوت سے یا اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے کرم سے مدد بھی فرما دیجئے, ہمارے دینی اداروں کی مدد فرما, ہمارے دین کے خادموں کی مدد فرما, تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, ترکی, سعودی عرب, بنگلہ دیش, اور یا اللہ تمام جملہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جو مسلمان مظلومین جہاں پر ہیں, فلسطین کے اندر, کشمیر کے اندر, اور یا اللہ تعالیٰ بوسنیا, چیچن کے اندر, یا اللہ تعالیٰ صومالیہ کے اندر, اور یا اللہ جو ہے وہ روس کے اندر اور چین کے اندر, اپنے کرم سے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے, اللہ حفاظت فرما دیجئے. اور تمام عالم کے مسلمان, روہنگیا کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما, ہمیں جان مال آبرو سے اپنے مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما, دین کی خدمت کے لیے ہماری جان مال آبرو, ہماری اولادوں کو قبول فرما اور جز فرما کر ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. ہمارے اس مل بینڈے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا, اپنے قرب کا, فکر آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اپنے کرم سے آپ نے جن کو حج کی سعادت کی حاضری نصیب فرمائی, اللہ اپنے کرم سے ان کو حج کا تحفہ, مغفرت کا تحفہ عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, حاجیوں کی زندگیوں کو تبدیل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ایک ایک حاجی کے حج کو قبول فرما, فرما, اور حاجیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والہ وصحبہ اجمعین, ورحمتک یا ارحم الراحمین.